الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على حجة الله في العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سيرة ختمی مرتبت کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سال کی یہ تیسری تقریر ہے. میں نے اس سال کے آغاز میں پہلی اور دوسری دونوں تقاریر میں یہ عرض کیا تھا کہ سیرت رسول خدا خالی سن لینا بھی موجب ثواب و برکت ہے. ورفعنا لک ذکرک، قرآن بھی اعلان کر رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، تمہارے ذکر کو، تمہارے تذکرے کو ہم نے بلند کیا ہے، اور قیامت تک ذکر رسول اس دنیا میں ہوتا ہی رہے گا. تو خالی تاریخی واقعات کو سن لینا بھی ثواب و اجر کا مستحق بنا دیتا ہے مومن کو. لیکن اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے کیوں نہ تاریخ کے ان واقعات کی روشنی میں اپنے لیے بھی ہدایت کے راستے کو ڈھونڈا جائے. قیامت تک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہوں گے ان کو رسول خدا اور ائمہ طاہرین کی سیرت کے ان واقعات سے سابقہ پڑے گا جو فقط تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جبکہ قرآن اس کے خلاف ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کہہ رہا ہے کہ تاریخ کو ہم دہراتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں جس جگہ بھی ہوں اور جس دور میں بھی ہوں سیرت رسول خدا کی ہمیں ضرورت پڑے گی اپنے ماحول اور معاشرے کو بدلنے کے لیے. اور خصوصیت کے ساتھ اس سال، پہلے دو سال تو پیغمبر اسلام کی زندگی کا وہ حصہ پیش کیا گیا جس کا تعلق اعلان رسالت سے پہلے سے تھا، لیکن اس سال ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے اس زمانے کے حالات سے کہ جب اللہ کے رسول اعلان رسالت کر چکے تھے، اور حق کی بات معاشرے میں پہنچانے والے کو جتنی بھی دشمنی کا اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان تیئیس سالوں میں ہے جو اعلان رسالت کے بعد گزر رہے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغام حق کو پہنچانے میں کتنی زحمتیں اٹھانا پڑیں گی، اور پیغام حق کے قبول کرنے والے کو کتنے امتحان دینا پڑیں گے. آج کی ہماری گفتگو واقعات کے اعتبار سے آگے بڑھے گی، اور کیونکہ مسلسل موضوع رہے گا اس لیے اس کے نتائج انشاءاللہ آئندہ منگل میں آئیں گے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابتدا اعلان رسالت کے بعد پیغمبر اسلام کی زندگی کے دو حصے ہمارے سامنے آتے ہیں. پیغمبر نے جب اعلان رسالت کیا تو اس کے فوراً بعد خاموشی سے تبلیغ دین کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا. تین سال تک اسلام کے پیغام کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا گیا، اور تین سال کے بعد جب سو سوا سو مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو پیغمبر نے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کے رسالت کا اعلان پورے مکہ تک پہنچا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گویا کسی نے ایٹم بم پھینک دیا ہے، ہنگامہ ہو گیا، سارا مکہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کے تیار و آمادہ ہونے لگا. یہ بات میں پچھلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مکے والوں کو یہ احساس تو ہونے لگا تھا، یہ اندازہ تو ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں، کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہے کہ جو ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو گمراہ کر رہا ہے، معاذ اللہ ان کی اصطلاح میں. ایک تبدیلی آ رہی ہے معاشرے میں. پھر کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہو گئے کہ جس سے ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ کیا تبدیلی آئی. جناب ابو ذر غفاری کا حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان حق, جس میں تمام بتوں کو جھوٹا قرار دے ایک خدا کی خدائی کا اعلان کیا گیا, یہ ایک واقعہ پیش آیا. ایک وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے پچھلے سال کی تقریر میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر کے ایک صحابی سعد ابن وقاص, جنہوں نے پیغمبر کی ہدایت کی مخالفت کی. کیونکہ پیغمبر کی ابتدائی ہدایت یہ تھی کہ پہلے 3 سال میں, بلکہ پہلے 13 سال میں, کہ جتنے بھی مظالم ہوں ان کو برداشت کرو, جواب نہیں دینا, اور حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ مرحلہ بہت ضروری ہے. باطل یا دشمن کی کوشش ہوگی کہ ہمیں غصہ دلا دے, پیغمبر کا حکم ہے کہ جواب نہیں دینا ہے. چنانچہ ابو ذر غفاری پہ جب حملہ بھی ہوا اور اس حد تک ابو ذر غفاری کو زد و کوب کیا گیا کہ شہید ہونے کے قریب ہو گئے, تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی طرف سے کوئی جواب نہیں, مظلومیت ہے. اور اگلے دن پھر ابو ذر غفاری آئے, لیکن پیغمبر اسلام کے ایک اور صحابی تھے سعد ابن وقاص, یہ وہی صحابی تھے کہ جن کا بیٹا عمر سعد میدان کربلا میں موجود تھا. یہ سعد ابن وقاص نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر دی کہ مسلمان پہلے 3 سالوں میں جو مسلمان بنے تھے ان کو نماز تو پڑھنا پڑ رہی تھی, چنانچہ چھپ چھپ کے لوگ نماز پڑھتے تھے. پہاڑ کی ایک گھاٹی کے قریب چند مسلمان نماز میں مصروف تھے کہ اچانک اتفاقاً وہاں سے کسی کافر کا گزر ہوا. پیغمبر کا حکم تھا کہ تم کو عبادت کرنا ہی اس جگہ پہ ہے جہاں سے کوئی کافر نہ جا رہا ہو. بہت احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک مقام کا انتخاب کیا, لیکن اتفاقاً ایک کافر گزر گئے اور اس نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا. خیر خاموش رہے یہ لوگ, لیکن اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اب باقی مسلمان تو حکم رسول کی پابندی کر رہے ہیں, سعد ابن وقاص صبر نہ کر سکے اور ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی وہ اٹھا کر کافر کے سر پہ ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکل آیا. مورخین اسلام لکھتے ہیں کہ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کی حمایت میں بہایا گیا, لیکن تاریخ سے یہ پتہ چل رہا کہ یہ پیغمبر کی ہدایت کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی. لیکن اس چھوٹے سے واقعے نے بھی یہ بتا دیا کافروں کو کہ ایک نیا طریقہ عبادت جاری ہو چکا ہے مکے میں, ایک نیا دین آ چکا ہے مکے میں. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک دن وہ جو 100 سوا 100 کی جماعت جب بن گئی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے, اب یہ خود باتیں ہو رہی ہیں اس میں پیغمبر شریف نہیں ہے, ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر جو کلام ہم نے سنا ہے اور جسے سن کے ہم مسلمان ہوئے ہیں یہ کوئی کافروں کے کان تک پہنچا دے. عبداللہ ابن مسعود اس وقت اس مجمع میں بیٹھے تھے, ان کی سیرت بہت بہترین تھی, ام ابن عبد کہلاتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں, میں جا رہا ہوں. لوگوں نے اصحاب رسول نے کیونکہ پیغمبر کی ہدایت تھی وہ پہنچائی کہ دیکھو ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن رسول کو منع کر چکے ہیں, کہا کہ نہیں جو ہوگا میں بھگت دوں گا. آئے خانے خدا کے قریب اور سورہ رحمان جو اس وقت نازل ہو چکی بالکل شروع کے سوروں میں سے ہے سورہ رحمان, اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی. 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 کافر قریب آ کے بیٹھتے گئے. پوچھنے لگے کہ یہ کون سی شاعری ہے, تو بالکل نیا کلام ہم نے سنا. تو کسی نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے کہ جس کی تلاش میں ہم تھے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود میں بھی حملہ ہوا اور اس پوری طریقے سے ان کو زد و کوب کیا گیا, مارا پیٹا گیا کہ سارے چہرے پہ سوجن آ گئی. واپس آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی تم کو منع کر رہے تھے, جواب دیا کوئی بات نہیں, مجھے خوشی کہ جتنا مجھ پر جتنی میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور ظلم ہوا اس سے زیادہ میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے, اگرچہ یہ بھی رسول کے حکم کے خلاف عمل کیا گیا. مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے چند واقعات پیش آئے جس میں بعض مسلمانوں کا صبر جواب دے گیا, اس سے یہ ہوا کہ قریش مکہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ ہاں ایک گروہ تیار ہو چکا ہے جو ہم سے الگ ہے. مگر کس نے یہ گروہ تیار کیا, ان کا لیڈر کون ہے اور یہ کون کون لوگ ہیں, یہ ابھی پتا نہیں چل رہا تھا. 3 سال گزر گئے پیغمبر کے اعلان رسالت کو اور پیغمبر نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہ اعلان کر دیا جو پچھلے سال کی تقریر ہوئی پوری اور گزشتہ منگل کو بھی میں نے بیان کیا. اب قریش کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو گیا یہ کون آدمی ہے اس تحریک کو چلانے والا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے ماننے والے کون ہیں. چنانچہ فوراً آپس میں معاہدہ کیا گیا کہ ہم میں سے جو جس مسلمان کے قریب ہے وہ اس پر ظلم و ستم شروع کر دے, اتنا ان کو مارا جائے, اتنا ان پہ ظلم کیے جائیں کہ تھک ہار کر یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. چنانچہ ایک سلسلہ شروع ہوا ظلم و ستم کا جو 2 سال تک تو پوری شدت کے ساتھ جاری رہا. 2 سال تک, 2 سال کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں کو جن پر زیادہ ظلم ہو رہا تھا حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر تم حبشہ کی جانب چلے جاؤ. مگر پہلے 2 سال یعنی 3 سال کے بعد یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت کافروں کے سامنے آئی, اور 2 سال مزید بے انتہا ظلم و ستم کا ان کو سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ خود اس 2 سال میں بعض مسلمان شہید بھی ہو گئے. مگر ہم کو ایک واقعہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی مسلمان نے ان مظالم کے دوران پلٹ کر اپنے اوپر ظلم کرنے والے کافر پہ حملہ کیا. جبکہ چونٹی کی دبکے کاٹنے تھی بلی کو بھی انسان گھیر کے کھڑا ہو جائے تو وہ انسان کے لیے شیر جیسے خطرناک بن جاتی. جبکہ دوسری طرف کہ جتنے مسلمان ان کی اکثریت غلام ہے. غلام کسے کہا جاتا ہے عربوں میں؟ غلام کہا جاتا ہے کہ جو طاقتور نوجوان ہوتے ہیں وہی غلام لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں جو گھر کا کام کر سکے. زیادہ تر نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں, مگر اس کے باوجود کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے رہا. مظالم برداشت کرتے کرتے شہید ہو رہے ہیں مگر کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے رہا, کیونکہ پیغمبر کا حکم یہ تھا کہ اس وقت جلدی نہیں کرنا. اگر ان کی اینٹ کے جواب میں ہم نے پتھر چلانا شروع کر دیا تو ہماری پوری تحریک کو بدنام کر دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی یہ عرب کے کوئی ضعیف یا بیمار یا بوڑھے بزرگ نہیں, یہ ایک نوجوان اور طاقتور حبشی غلام ہے. مگر مظالم ہو رہے ہیں, اور مظالم بھی کیسے مظالم ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو گھسیٹتے لے جا رہے ہیں. ان چھوٹے سے بچوں کا مقابلہ کرنا کیا بڑی بات ہے؟ مگر خاموشی, مگر کوئی جواب نہیں. ہم دیکھتے جناب عمار یاسر کا پورا خاندان, خباب ابن عرج جن کی تفصیل آپ نے پچھلی دفعہ سنی, صہیب رومی, ابو فقی, یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ان نوجوانوں کا کہ جن کی چوکی جوانی تھی, جن کے جسم میں طاقت ان لوگوں سے کم طاقت نہیں تھی جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں, مگر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. تمام مظالم کو برداشت کیا جا رہا, اور پیغمبر اسلام ان مظالم کو دیکھتے ہیں اور اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ خاموش رہو. جناب ہمارے یاسر کا واقعہ تو انتہائی مشہور واقعہ کہ یہ وہ خاندان جس کے 4 آدمیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا, تو جناب عمار نے, ان کے والد یاسر نے, ان کی والدہ سمیہ نے, ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ نے, 4 آدمیوں نے, یہ غالباً خاندان بنی ہاشم کے باہر واحد خاندان تھا کہ جس کے 4 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. اور غلام بھی نہیں ہے کسی, یہ ایک آزاد خاندان ہے, غلام نہیں. مگر اس کے باوجود ابو جہل ان کو آزاد محسوس کرنے کے باوجود ان پہ حملہ کرتا. بس بات صرف اتنی سی تھی کہ جناب عمار یاسر کے والد یمن کے رہنے والے تھے, مکے میں آ گئے تھے, اور جس قبیلے کی پناہ میں آئے تھے اس کا سردار اس وقت ابو جہل بن چکا تھا. چنانچہ غلام نہیں مگر کیونکہ اس کے قبیلے کی پناہ میں اتنے مظالم کیے جاتے ہیں, مجھے تاریخ میں ہے کہ جانور کے کھال میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا, یہ تاریخ کے اندر ہے کہ باقاعدہ اس کو تالاب میں اور دریا میں ڈال کے اتنی دیر تک رکھا جاتا ہے کہ دم گھٹنے لگتا. تاریخ میں ہے کہ لوہے کے کرتے بنا عرب کی دھوپ میں اتنی دیر تک کھڑا رکھا جاتا کہ جب ان قمیضوں کو اتارا جاتا ہے تو جسم کی کھال بھی ساتھ میں اتر آتی, اور پیغمبر اسلام یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے قریب سے بھی گزر رہے ہیں. یہ منظر دیکھا جناب عمار تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ کی حالت تو بہت خراب ہے, ضعیف والدین. اور پیغمبر کہتے ہیں صبرن یا اعلی یاسر, اے یاسر کے خاندان والے خاندان والوں صبر کرو, فإن موعدکم الجنۃ, خدا کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تم کو جنت دے گا, مگر تمہیں یہاں پہ صبر کرنا. اور پھر وہ منظر بھی ہمارے سامنے آیا کہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے ابو جہل نے عمار یاسر کے والد کو اٹھا کر جلدی بھی آگ میں پھینک دیا, عمار یاسر کی جیت نکل گئی. اس وقت بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بدلہ لو اور جواب دو, بس ایک جملہ کہا جس کے اثر سے یاسر آگ میں جلنے سے محفوظ ہو گئے, یا نار کونی بردن و سلامہ یہ ایک آیت کی تلاوت کی وہ آگ یقیناً ٹھنڈی ہوئی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے لیکن کیونکہ ہمارے یاسر کے حالات 3 سال پہلے بیان ہوئے تھے, 3 یا 4 سال پہلے, اس میں یہ بات تفصیلاً آ گئی تھی. میں مختصر کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے قرآن کی آیت تلاوت کر کے اس آگ کو ٹھنڈا تو کروا دیا مگر یہ نہیں جواب دیا کہ تمہیں پلٹ کے مقابلہ کرنا. صبر کیا حال ہے یاسر, صبر کرتے رہو اور خدا کے وعدے پر بھروسہ رکھو کہ جنت تمہیں مل کے رہے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ مظالم برداشت کرتے کرتے جناب یاسر شہید ہو گئے. جناب عمار یاسر کی والدہ اور یاسر کی زوجہ سمیہ کو ابو جہل نے پرچی مار کے شہید کر دیا مگر پیغمبر مقابلہ کرنے یا جواب دینے سے روک رہے. تاریخ کہتی ہے صہیب رومی, یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کسی کے غلام نہیں تھے, روم کے رہنے والے بلکہ اصل میں عراقی تھے. ایک جنگ کے نتیجے میں روم والے ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور ان کا سارا بچپنا روم میں گزرا. جوانی میں روم والوں نے ان کو مکے کے کسی آدمی کے ہاتھ بھیج دیا. مکے میں آنے کے بعد محنت و مزدوری کر کے آزادی حاصل کی اور بہت بڑی جائیداد بنا لی. مگر جب اسلام آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو باقاعدہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی پشت کی کھال کو اتارا جاتا تھا. لوہے کی بنی ہوئی کنگھیاں ان کی پشت کے اوپر پھیری جاتی تھی. مظالم برداشت کر رہے, پیغمبر گزرتے ہیں, صبر کرو تمہیں اس کا بڑا سلا ملنے والا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے صہیب, تم مسلمانوں میں سب سے اچھی تجارت کر رہے ہو کہ دنیا کو دے کے آخرت کو خرید رہے ہو. جب سات واقعے کے ذیل میں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا گفتگو پھیلتی چلی جائے گی. تاریخ بتاتی ابو فقی یہ عرب کے انتہائی طاقتور نوجوانوں میں سے ایک ہیں مگر وقت اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا آقا امیہ انہیں لے جا کے جلتی ریتی پہ لٹاتا اور جلتی ریتی پہ لٹانے کے بعد ان سے یہ کہتا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں, میرا رب وہی خدا واحد ہے کہ جس کی میں پرستش کرتا ہوں. اتنا غصہ آتا کہ ان کے سینے پہ چڑھ اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھٹنے لگتا. اتنے میں اس کا بیٹا صفوان آتا, وہ بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا. اب یہ 2 آدمیوں کا مقابلہ کرنا اور کوئی لاؤ لشکر نہیں, 2 آدمی ان کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی ابو فقیر کے لیے. مگر حکم رسول نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے, گلا گھٹ رہا اور اس طرح سے گلا گھٹا گیا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. گنا جن کو یہاں سے چھوڑ کے گئے, ان کا لاشا جلدی ریتی میں پڑا رہنے دو. مگر فقط بے ہوش ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا. اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے بعض مسلمانوں کو بھیجا جو انہیں اٹھا کے لائے. ان کی مرہم پٹی کی گئی اور ان کو عارضی طور پر مکے کے باہر پہاڑیوں میں چھپا دیا گیا. جب 2 سال کے بعد مظلوم مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تب ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. ابھی چھوٹے چھوٹے واقعات جن کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ہمارے یاسر کے حالات میں پوری ایک تقریر ہو چکی ہے. صہیب رومی کے حالات انشاءاللہ آئندہ سالوں میں کبھی مفصل آئیں گے تو دہرانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں مختصر اشارہ کرتے ہوئے کہ اتنے مظالم برداشت ہو رہے ہیں, اتنے مظالم برداشت ہو رہے ہیں مگر پلٹ کے جواب دینے کا حکم نہیں دیا جاتا. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں مسلمان بھی زیادہ پریشان نہیں. دیکھیے آگ پہ لٹایا جائے گا, کھال جلے گی, جسم جلے گا, گلا گھٹا جائے گا, تکلیف ہوگی, دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا, حضیت ہوگی. لیکن مسلمان جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو اب ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کتنے مظالم برداشت کرنا پڑیں گے. فقط 2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جب ان مظالم کو برداشت کرتے کرتے ذرا مسلمانوں کی ہمت ٹوٹی. اور یہ کوئی عجیب بات کی نہیں, فطرت ہے, مگر پیغمبر نے فوراً تسلی دے دی. ایک واقعہ خود جناب عمار کا, ان کے والد ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے. ان کی والدہ کے پیٹ میں پرچی مار کے ابو جہل نے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ 2 شہید ہو گئے تو عمار یاسر بڑے بھائی تھے, چنانچہ سارے مظالم ان کے ہونے لگے. اور ایک دن تو ابو جہل انہیں اٹھا کے تالاب میں ڈالا اور اتنی دیر تک رکھا کہ ان کا دم گھٹنے لگا اور بار بار کہتا ہے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرو. اتنے مظالم برداشت کیے, باپ اور ماں کی شہادت کو دیکھا, بے اختیار کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل گیا. چنانچہ ابو جہل نے خوش ہو کے ان کو چھوڑ دیا مگر گھبرا کے پیغمبر کے پاس آئے, اللہ کے رسول اب میرا کیا ہوگا, اتنے مظالم برداشت کرتے کرتے پتا نہیں کیا ہوا, اس وقت میری زبان سے یہ کلمہ کفر نکل گیا. اور جیسے ہی ہمارے یاسر یہ سوال کرتے ہیں قرآن کی آیت وہی ایک الہی نازل ہوتی ہے کہ من کفر من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن, کہ وہ آدمی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس پر اللہ کا سخت ترین عذاب آئے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں مجبور کر کے ان کی زبان سے کفر کا کلمہ نکلوایا جا رہا جبکہ ان کے دل میں اطمینان ہے ان کا دل مومن ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عذاب کے حقدار نہیں ہیں. جناب عمار یاسر کی تسلی کے لیے قرآن کی آیت آئی. سامنے آتا ہے جب مظالم کو برداشت کرتے کرتے ایک جملہ نکل گیا اور قرآن کی آیت نے فوراً تسلی دے دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارے اور روزانہ جلایا جاتا تھا ایک دن گھبرا کے ظالم کو برداشت کرنے کو تیار ہیں مگر کب تک, یعنی مدت کیا, کتنا عرصہ اور ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. بس پیغمبر اسلام نے تسلی اے عباس ابھی یہ ابتدا, تم اتنے سے اتنی سی چیزوں سے گھبرا گئے جبکہ تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے ماننے والوں کا امتحان تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوا تھا. انہیں آرے سے کاٹا جاتا تھا, انہیں آگ میں زندہ ڈال کے ان کو آگ میں ڈال کے زندہ جلایا جاتا تھا. یہ تو ابھی تم نے کوئی امتحان نہیں دیا, صبر کرو انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا. عباس ابن عرب نے صرف اتنا سوال کر لیا کہ اور کتنی مدت ہمیں یہ مظالم برداشت کرنا. پیغمبر نے تو تسلی دی مگر فوراً قرآن کا ایک انتہائی اہم سورہ نازل ہوا. یہ وہ سورہ جو خدا کی نگاہ میں اتنا اہم کہ مومن سے یہ کہا گیا کہ ہمیشہ یہ سورہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. چنانچہ کم سے کم 3 رات انسانی سورے کی تلاوت کرے, یعنی 19ویں رمضان 21ویں رمضان 23ویں رمضان کے سورے کی جو تلاوت کی جاتی ہے یہ بات بنانے میں اس کا جواب سورہ عنکبوت میں ہے. خصوصاً اس کی شروع کی 15 یا 20 آیتیں اس وقت کے مسلمان جو مظالم برداشت کر رہے تھے ان کے سوال کا جواب ہے. سورہ کا آغاز ہی کس طرح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الف لام را, کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور خدا ان کا امتحان نہیں لے گا؟ نہیں, امتحان تو تم سے پہلے بھی ہر اس آدمی کا لیا گیا جس نے اپنے آپ کو مومن کہا, تاکہ خدا کو پتا چل جائے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے. یہاں سے یہ سورہ شروع ہوا اور پھر آگے آیتیں چل رہی ہیں. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ, یاد رکھو اگر اسلام کے خاطر تم یہ مظالم برداشت کر رہے ہو تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سارا فائدہ تمہیں ملے گا. من جاہد, جو کوشش کرتا ہے, فانما یجاہد لنفسہ, وہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے, اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. مسلسل تسلی ہے اس قرآن کے سورے میں, پہلے تو بتایا گیا کہ امتحان دینا اور اس کے بعد تسلی دی گئی. ضمن کیونکہ سورے کی بات آ گئی اس لیے ایک بات میں اور بھی عرض کروں, اسی سورے کی شروع کی آیتوں 4 یا 5 آیت ہے, اس میں ایک سوال کا جواب اور دیا گیا. جب ایک طرف اتنے مظالم ہو رہے تھے تو دوسری طرف قریش نے ایک اور طریقہ اختیار کیا. مسلمانوں پر ایک طرف تو ظلم شروع کی, دوسری طرف دوسرا طریقہ اختیار کیا. ان دونوں کا جواب اس سورے کے شروع میں ہے. مظالم کا جواب تو یہ آیا کہ تمہیں امتحان دینا ہے اپنے مسلمان ہونے کا, اور دوسرا کیا طریقہ اختیار کیا, دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو نوجوان مسلمان ہوئے, جو نوجوان 18 سال 20 سال 22 سال کے اسلام لائے تھے, ان پر اس کے والدین نے دباؤ ڈالنا شروع کیا. سورہ عنکبوت کی چوتھی آیت یعنی بالکل درست آیت اس پر لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ اگر والدین تمہیں مجبور کرے کہ میرا انکار کر دو یعنی شرک کرو تو خبردار ان کی بات نہ ماننا یہ ان نوجوانوں کو دوسری جو قریش کی پلاننگ تھی دوسرا جو منصوبہ تھا اس کا جواب بھی مل گیا کہ اگر کوئی تمہیں اخلاقی دباؤ ملے کہ ہم تمہارے دوست سے ہماری بات مانو اگر بیوی شوہر کو مجبور کرنا چاہے شوہر بیوی کو مجبور کرنا چاہے اگر والدین اولاد کو مجبور کرنا چاہے ایک جواب آ گیا کہ ہر سلسلے میں دوسرے کی بات مان سکتے ہو لیکن دین کے خلاف جانے میں کبھی تمہیں کسی کی بات نہیں ماننا جب والدین کی بات نہیں مان سکتے تو دوسروں کی بات کو چھوڑو اب یہ ماحول بن گیا کہ قریش ایک طرف مظالم شروع کی اور اتنے مظالم کہ بعض مسلمانوں کی ہمت ذرا ٹوٹی مگر پیغمبر نے بھی تسلی دی قرآن کا سورہ بھی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہوا آ گیا اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت انتہائی اہم آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ایک بات اور یاد رکھو قرآن کہہ رہا جو ہمارے دین کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کی پوری پوری مدد کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کو ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں تسلی بھی ہے امتحان لینے کا یہ سورہ عنکبوت کا سورہ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن اس کو اسلام اس سورے کو پڑھوا رہا شبائے قدر تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تازہ ہوتی رہیں یہ حالت تھی یہ ماحول تھا اس وقت کے مسلمانوں کا مظالم ہو رہے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا صبر کیا جا رہا اخلاقی دباؤ یعنی گھر والے دباؤ ڈال رہے ہیں اس کا بھی سامنا ہو رہا اور یہ ظالم دباؤ ڈال رہے ہیں اس کا بھی سامنا ہو رہا یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے اور اللہ کا رسول تیسرے سال نبوت کے تیسرے سال اعلان عام کرنے کے بعد اللہ کا رسول اب اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر وقت فکر مند ہے ہر وقت پریشان ہے قرآن کہتا ہے کہ ہمارا حبیب اتنا پریشان تھا کہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں اسلام کے دائرے میں آ جائیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پیغمبر اسلام اس پریشانی کی وجہ سے انتقال نہ کر جائے اتنا پیغمبر کو خیال اور فکر ہے کہ یہ لوگ جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو جنت کے راستے میں لایا جائے پیغمبر نے اب تبلیغ کا کیا طریقہ اختیار کیا مسلمان تو مصائب اور مظالم برداشت کر رہے ہیں پیغمبر نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے خاندان والوں تک پیغام پہنچا دیا اب پیغمبر خانہ خدا کے صحن میں آ کے بیٹھتے آپ کو یاد ہوگا پہلے 3 سال اللہ کے رسول ایک مکان میں جا کے بیٹھا کرتے مگر 3 سال کے بعد جب اعلان عام ہو گیا اب پیغمبر خانہ خدا کے صحن میں آ کے بیٹھتے یعنی کعبے کی دیوار کے قریب جو بنی ہاشم کا حصہ اور جب کبھی باہر سے کوئی مسافر آتا ہے پیغمبر خصوصاً اس کو ڈھونڈ کے اس کے پاس پہنچتے ہیں باہر سے کوئی قافلہ آتا ہے پیغمبر ان میں جاتے ہیں اور عرب ہر سال 3 میلے لگایا کرتے تھے عربوں کا یہ طریقہ کہ سال میں ان کے 3 میلے لگا کرتے تھے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں پہلا میلہ لگتا تھا شوال کے بعد ذی‌قعدہ کے مہینے میں دوسرا میلہ لگتا تھا ذی‌قعدہ کے بعد ذی‌الحجہ کے مہینے میں تیسرا میلہ لگتا تھا پہلا میلہ شوال میں لگتا تھا جسے اکاس کہتے تھے اکاس اکاس ایک جگہ کا نام مکے سے 3 دن کے فاصلے پر طائف سے 1 دن کے فاصلے پر مکے اور طائف کے بیچ میں یہ بڑا اہم موقع ہوتا تھا عربوں کا جس میں تمام عرب کے قبیلے آ کے جمع ہوتے تھے اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہے تو یہاں طے کیا جاتا تھا کسی کو کسی پہ دعویٰ ہے تو وہ اپنے دعوے کو یہاں پیش کرتا تھا اگر کوئی اختلاف ہے تو خاندانوں میں اس کو یہاں حل کیا جاتا تھا پورے عرب کے قبیلے یہاں آ کے جمع ہوتے تھے اکاس میں اب پورا پورا قبیلہ تو نہیں آ سکتا ہے ہر ایک کے اہم اہم منتخب لوگ یہاں آتے یہ اکاس کا میلہ تھا اس کے 1 مہینے کے بعد جب ذی‌قعدہ کا مہینہ آتا تھا تو مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے مرو زہران کہتے تھے آج کل اس کا نام ہے وادی فاطمہ مکے کے قریب رہنے والے جانتے ہیں آج کل اس کا نام وادی فاطمہ اس میں پہاڑ ہے مجنہ پہاڑ اس پہاڑ کے نیچے ایک اور میلہ لگتا تھا دوسرا میلہ یہ ذرا چھوٹا میلہ تھا اس کے بعد تیسرا مہینہ ذی‌الحجہ کا تھا ذی‌الحجہ کے مہینے مکہ اور عرفات کے بیچ میں پہاڑی ہے ذی‌المجاز کی پہاڑی ذی‌المجاز وہاں پہ تیسرا میلہ لگتا تھا یہ میلہ بھی بہت اہم ہوتا تھا کیونکہ یہ ذی‌الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک یہ میلہ لگا رہتا تھا اور 8 ذی‌الحجہ سے یہ میلہ اس طرح ختم ہوتا تھا کہ جتنے لوگ اس میں آ گئے وہ یہاں سے اٹھ کے عرفات میں جاتے تھے اور ان کا حج شروع ہو جاتا تھا اور پھر وہاں سے منیٰ کے میدان میں بقرعید کو آتے تھے اور ان کا حج مکمل ہوتا تھا تو حج سے پہلے جو جس جس آدمی کو حج کرنا وہ اس میلے میں شریک ہوتا تھا ذی المجاز کے, یہاں سے سب ڈائریکٹ حج میں پہنچ جاتے تھے. ابھی جو سال میں تین میلے لگ رہے ہیں, پیغمبر ان تینوں میلوں کو استعمال کرتے, وہ کاف کے میلے میں پہنچ جاتے اور عرب کے تمام قبیلے کے نمائندے ہر ایک تک پیغام اسلام پہنچاتے. اگلے مہینے دوسرا میلہ لگتا ہے, پیغمبر اس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور وہاں بھی جا کر ہر ایک کو پیغام دیتے. اور تیسرا جو میلہ لگتا تھا ذی المجاز کا, پیغمبر اس میں پہلے دن سے شریک ہوتے تھے اور انہیں کے ساتھ عرفات جاتے تھے. میلے میں بھی یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت, عرفات میں بھی قرآن کی تلاوت, منیٰ میں بھی قرآن کی تلاوت. یعنی پیغمبر نے طریقہ بتایا کہ اس طرح سے اپنی دعوت کو باہر بھی پھیلانا. چنانچہ بہت ہی مشہور روایتیں ہیں کہ لوگوں نے خود پیغمبر اسلام کو, ان لوگوں نے جو بعد میں مسلمان ہوئے, حالت کفر میں دیکھا کہ پیغمبر کس طرح سے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک راوی کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, میں اپنے والد کے ساتھ اس سال ذی المجاز کے میلے میں آیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو حج کرنا تھا. میں اس میلے میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا اور لوگ نیند سے اٹھے, ایک نوجوان نکل کے آیا اور ایک ایک خیمے کے پاس ہر قبیلے کا جو مرکز ہے وہاں جاتا اور ایک نیا کلام, ایک عجیب کلام پڑھنے لگتا. اور اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتا, قولوا لا الہ الا اللہ, تم کہو لا الہ الا اللہ کہو فلاں پاؤ گے. یہ چار جملے, لا الہ الا اللہ کہو فلاں پاؤ گے, عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے, عجم تمہارے قدموں پہ آ کے گر جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کی نعمتوں کے حقدار بنو گے. ہر خیمے کے پاس, ہر قبیلے کی چوکٹ کے پاس جاتا, پہلے تو قرآن اور اس کے بعد یہ چار جملے, لا الہ الا اللہ کہو نجات ملے. دوسرا جملہ کہ تم عرب کے مالک بنو گے. تیسرا جملہ اجر تمہارے قدموں پہ آ کے گر جائے گا. چوتھا جملہ جہنم سے بچ کے جنت کی نعمتیں ملیں گی. مجھے یہ نوجوان بہت عجیب لگا. میں اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہا, یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ دوپہر کا وقت آ گیا. جب عرب میں جانے والا چاہے کوئی وہاں رہنے کے لیے جائے, زیارت کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے, حج کے لیے جائے, ہر ایک کو پتا کہ ظہر سے لے کر عصر تک, یعنی دوپہر سے دو پہر تک عرب اپنے سارے کام بند کر دیتے, سب جا کے خیموں میں سو جاتے. تو میں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت آ گیا اور سارے کے سارے عرب سونے لگے. اس وقت ایک لڑکی آئی, اس حالت میں آئی کہ اس کے سر کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی, مگر چادر اس طرح سے پڑی تھی کہ سامنے سے وہ چادر کھلی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا. اس نے یہ پیالہ لا کے اس نوجوان کے سامنے رکھا اور اس نوجوان نے اس پیالے کو استعمال کیا, اس کے دودھ کو استعمال کیا, مگر دودھ پینے سے پہلے جملہ تھا کہ بیٹی اپنی چادر سے اپنے گلے کو ڈھک لو, تمہارا گلا کھلا ہوا نظر آ رہا. اب یہ کہتے ہیں یہ شخص جب بعد میں مسلمان ہو گئے, کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ پیغمبر اسلام سے اور یہ پیغمبر کی بھانجی جناب زینب, پیغمبر کی وہ بھانجی جن کے بارے میں اسلام میں اختلاف ہے. ہمارے علماء کی اکثریت سے یہ کہنا کہ یہ پیغمبر کے تین بھانجیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, اور آپ مثلا متقین کہتے ہیں کہ نہیں, جو پیغمبر اسلام کی بیٹیاں ہیں تو بہرحال یہ جناب زینب, جن کو بعض مسلمان رسول کی بیٹیاں کہتے ہیں, بعض مسلمان رسول کی بھانجی کہتے ہیں, یہ آئی اور اپنے خالو کو یا اپنے والد کو دودھ کا وہ پیالہ پیش کیا, مگر پیغمبر اسلام نے اس وقت جب ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا اس وقت بھی دیکھا کہ گلا کھلا ہوا ہے, فوراً ٹوک دیا, دودھ کو بعد میں استعمال کیا, کہا بیٹی پہلے اپنے گلے کو ڈھانکو. ان صحابی تک یہ جملہ ایک طرف یہ بتاتا کہ پیغمبر اسلام کس طرح تبلیغ کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ بھی پتا چلتا کہ اس قسم کے مواقع پر پیغمبر کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوا کرتی تھی, خصوصاً یہ جو تین چار مواقع تھے, کیونکہ زینب پیغمبر کی بھانجی, بغیر خدیجۃ الکبریٰ کے ان کا آنا بہت ہی مشکل لگ رہا. اب یہ اس طرح سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ آگے بڑھا. قریش نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو سب سے بڑا خطرہ رسول کی ذات سے تھا کہ یہ تو میلے میلوں میں جا کے پیغام پہنچا رہے ہیں, باقی مسلمانوں پہ تو وہ مظالم کر رہے ہیں, مگر پیغمبر پہ ظلم کرنا ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا اس وقت, اس لیے کہ پورا خاندان بنی ہاشم پیغمبر کی حمایت کر رہا. مگر خاندان بنی ہاشم سے ایک شخصیت قریش کے ساتھ مل گئی جس کا نام ہے ابو لہب, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کے قانون کی بھی مخالفت کی اور عربوں کے قانون کی بھی مخالفت کی. اسلام میں تو ہے کہ حق کا ساتھ دینا, مگر اس عربوں میں جو جاہلیت کا قانون تھا اس میں بھی یہ تھا کہ اپنے خاندان کا ساتھ دینا, جس نے دونوں قوانین کو ٹھکرایا. اسی لیے قرآن میں خاص اس کا نام آیا, تبت یدا ابی لہب و تبا, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ذلیل ہو کے رہ جائے. اور کسی کا نام نہیں آیا, ابو جہل جیسی شخصیت کا نام نہیں آیا, کیونکہ ابو لہب اپنے قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی. تو قریش نے یہ دیکھ کر کہ ابتدا میں شروع میں ہم پیغمبر پہ حملہ نہیں کر سکتے، خاندان بنی ہاشم ان کے ساتھ ہے، جناب ابو طالب ابھی حیات ہیں، انہوں نے ابو لہب کو استعمال کرنا چاہا کہ چونکہ یہ خود خاندان بنی ہاشم سے اس کا تعلق ہے، خود یہ بھی پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک چچا، اس لیے اگر یہ رسول کو پریشان کرے تو ہم پہ الزام نہیں آئے گا، بنی ہاشم کا خاندان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ پیغمبر کے بدترین دشمنوں میں وہ ابو لہب بھی شامل ہو گیا، جو پیغمبر اسلام سے پہلے بے انتہا محبت کیا کرتا، بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، مگر اس وقت فقط اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر پیغمبر اسلام کی دشمنی پہ کمر بستہ ہو گیا. اور تاریخ نے یہ بتایا کہ ابو لہب، یہ بھی میں شروع میں واضح کر دوں کہ ابو لہب نام نہیں، ابو لہب کو نیت، اصل نام کچھ اور، مگر ابو لہب، لہب عربی میں کہتے ہیں شولہ، جو آگ کا شولہ بلند ہوتا، یہ اتنا سرخ و سفید انسان تھا، عرب کا حسین ترین انسان، عرب کا انتہائی خوبصورت انسان، کہ لوگوں نے اس کا نام بھلا دیا اور اس کو ابو لہب کہنے لگے، یعنی آگ کے شولے کی طرح جس پر چہرہ چمک رہا ہو، یہ خوبصورتی کے لیے عرب کہتے تھے. یعنی دوسرے الفاظ میں مکے کے خوبصورت ترین آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا. اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیرت رسول میں ابو لہب کا انتہائی اہم تذکرہ قرآن تک نے کر دیا. یہ ابو لہب یہ تیار ہو گیا کہ میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کروں گا، اور اس کو بدقسمتی، اس کی خوش قسمتی، یا اپنی خوش قسمتی کہہ رہا، مگر اتفاق سے سوئے اتفاق اس کو ایک فائدہ اور ملا. وہ فائدہ یہ ملا کہ اس کا مکان پیغمبر اسلام کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا، بالکل دیوار برابر. باقی ابو جہل وغیرہ پیغمبر اسلام کے گھر سے دور رہتے ہیں، ظلم کرنے کے لیے انہیں پیغمبر کو ڈھونڈنا پڑتا، اور یہ تو دیوار ملا ہوا ہے، دیوار ملا ہوا پڑوسی، کیونکہ سارے بھائیوں کے مکان ایک لائن میں تھے. جناب عبداللہ کا مکان تھا، اس سے ملا ہوا ابو لہب کا مکان تھا. جناب ابو طالب کا مکان جناب عبداللہ کے مکان کے پیچھے، آج بھی آپ مکے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو تین مکانات تھے پیغمبر کے مکان کے، تین طرف، چوتھی طرف سڑک تھی. ایک طرف ابو طالب کا مکان ہے جو پیچھے کی جانب، دائیں طرف ابو لہب کا مکان ہے، بائیں طرف عقبہ کا مکان ہے. جہاں سے پیغمبر اکثر کہا کرتے کہ مکے میں میں دو انتہائی بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہ چکا ہوں. یہ پیغمبر نے مدینے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا. تو ابو لہب نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا تھا. اب پرانے مکانات، چھوٹی چھوٹی دیواریں، وہ اور اس کی بیوی، اس کی بیوی بھی مظالم میں کچھ کم نہیں تھی. اس قرآن نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا، وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کے لانے والی، اسی سورے میں اس کا تذکرہ. اچھا اس کی بیوی کے بارے میں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ اس کی بیوی کا نام ام جمیل ہے، اور اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ ام جمیل ابو سفیان کی بہن ہے اور حاکم شام امیر معاویہ کی سگی بھوبھی. خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم میں شادیاں نہیں ہوتی، مگر یہ ایک رشتہ ہوا کہ ابو لہب کی شادی ابو سفیان کی سگی بہن ام جمیل سے ہوئی، جو حاکم شام امیر معاویہ کی بھوبھی بھی قرار پاتی. یہ ام جمیل پیغمبر اسلام کے پڑوس میں رہ رہی، ابو لہب پیغمبر کے پڑوس میں ہے. چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اکثر یہ اپنے مکان کی چھت پہ جاتے تھے، پیغمبر کا مکان تو کھلا صحن صاف نظر آتا، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہیں، غلاظتیں لا کے ڈالی جا رہی. جہاں تک تاریخوں میں لکھا ہے کہ اگر کھانا تیار ہو رہا اور انہوں نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر جو برتن چڑھا اس کا ڈھکنا تھوڑا سا ہٹا، دیکھیے خباثت اتنی، اتنا زیادہ پیغمبر اسلام کو پریشان کیا جا رہا کہ ایک مرتبہ مکان کی چھت پکتے ہوئے کھانے کے اندر نجاست ڈال دی گئی، پکتے ہوئے کھانے کے اندر غلاظت ڈال دی گئی. یعنی کھانا تک پیغمبر اسلام کے گھر میں نہیں پک سکتا جب دیوار برابر کا پڑوسی اس طرح سے ظلم و ستم پہ تیار و آمادہ ہو جائے تو انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. پیغمبر کو ان مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ کھانے کی ہڈیا کے اندر ایک مرتبہ چڑھا کے گئی گھر کی کنیز یا گھر کی کوئی خاتون، واپس آ کے دیکھا تو سارا کھانا بیکار ہو چکا. پیغمبر نہ لیٹ سکتے نہ آرام کر سکتے. اب جناب خدیجہ اسی گھر کے اندر نہ لیٹ سکتے نہ آرام کر سکتے نہ کھانا تیار ہو سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سارے مظالم ہو رہے. اور دوسری طرف یہ حمالۃ الحطب، یہ ابو لہب کی بیوی جو پیغمبر اسلام کی چچی اور حاکم شام کی بھوبھی، اس کا طریقہ کیا کہ پرانے زمانے کے قانون اور قاعدے کے مطابق عورتوں کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ جنگل سے جائیں، لکڑی کاٹ کے لائیں، کیونکہ وہی لکڑی ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. آج کی طرح نہ سوئی گیس ہے نہ پیٹرول ہے نہ کوئی اور چیز, لکڑیاں جلائی جاتی ہیں چولہے میں. تو جب یہ روزانہ لکڑی کاٹ کے لاتی تھی تو اپنے ساتھ کانٹے بھر بھر کے لاتی تھی, پوری پوری بوری تھی, اور رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں کہ راتوں رات آدھی رات کو نکلتی اور وہ پوری بوری بھر, دو دو بوریاں, تین تین بوریاں کانٹے کے بھر کے لاتی اور سب پیغمبر اسلام کے دروازے کے چاروں طرف اس طرح پھیلا دیتی کہ الگ تم جیسے ہی پیغمبر دروازہ کھول کے باہر نکلے اور فوراً پیغمبر کا پیر کانٹوں کے اوپر پڑے. اب یہ تو اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں, اندھیرا صبح کا وقت ہے, پیغمبر نماز صبح پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں. ابتدائی اسلامی سے دو نمازیں واجب, صبح کی نماز اور مغرب کی نماز. صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور جیسے ہی گھر سے نکلے, اب اسے تو نہیں پتا کہ پیغمبر اسلام کا مقام, مرتبہ, معجزہ, پیغمبر سوتا ہے تب بھی پیغمبر کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ تو اپنے انداز سے سمجھ رہی. روزانہ پیغمبر کے پاؤں زخمی ہوتے, روزانہ کسی حالت میں پیغمبر گھر سے نکلتے تو وہ پاتا کانٹے بچھانے والی اور کوڑا پھینکنے والی جس عورت کا اب تک تذکرہ تھا وہ یہی ام جمیل ہے. اور ابو لہب وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ عورتوں عورتوں تک محدود رہتی, مگر کھانے کے اندر غلاظت ڈال دینا, مگر ابو لہب بذات خود اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہو رہا اور یہ سارے مظالم کر رہا. اور ابو لہب یہ وہی ابو لہب کہ جس نے اس کے بعد اپنے بیٹوں سے ایک مطالبہ کیا. ابو لہب کے دو بیٹے, ایک کا نام تھا اسبا, ایک کا نام تھا اتیبا. یہ اسبا اور اتیبا عرب میں بہت زیادہ عام نام ہے, یعنی اور بھی آپ کو بہت سارے اسبا اور اتیبا ملیں گے. ابو لہب کے بھی دو بیٹوں کے نام اسبا اور اتیبا تھے. پیغمبر اسلام نے اپنی دو بھانجیوں کا, رقیہ اور ام کلثوم, جو پیغمبر اسلام کی بیٹیاں پہلائی جاتی ہیں بعض مسلمانوں کے نزدیک, بعض کے نزدیک بھانجیاں, پیغمبر نے اپنی دو بھانجیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے کیا تھا. اسلام سے پہلے کی بات ہے, اس میں اختلاف ہے کہ رخصتی ہو گئی تھی یا رخصتی نہیں ہوئی تھی. وہ رقیہ اور ام کلثوم جن کا نکاح بعد میں حضرت عثمان سے ہوا تھا, لیکن پہلے یہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی, یہاں تک کہ اعلان رسالت ہو گیا. اور اعلان رسالت کے بعد بھی یہ ابو لہب کے مشرق اور کافر بیٹوں کے نکاح میں تھی. ابو لہب پہلے تو اس طرح پیغمبر کو پریشان کیا, اس کے بعد پھر خاندانی جھگڑوں کے ذریعے سے پریشان کرنا چاہا. آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی آدمی کسی کو پریشان کرنے پہ تل جاتا تو ہر پریشان کرتا, روزگار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا, اس کو چاہتا ہے کہ ملازمت سے نکال دیا جائے, اس کا جینا دربھر کر دیتا ہے, اور پھر کچھ اور نہ کرے تو گھر میں اس کے فساد اور جھگڑا کروانے کی کوشش کرتا. اب یہ وہ لڑکیاں جنہیں پیغمبر اسلام نے پالا, پیغمبر کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی. ایک عام مومن اور مومنہ کی تکلیف پیغمبر سے برداشت نہیں ہو رہی, اور خود اپنی بیوی کی بہن کی بیٹیاں, اپنی بھانجیاں. مگر ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ آج سے میرا تم سے ملنا حرام ہو جائے گا. وہ بیٹی اپنے گھر میں رہتے ہیں, باپ کے گھر میں نہیں, لیکن آج سے میرے تمہارے تعلقات ختم اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دو گے. تاکہ پیغمبر اسلام جو طلاق یافتہ بھانجیوں کا بھی بوجھ بڑھ جائے. اب دیکھیں جو کچھ آج کل ہوتا اسی کو ذہن میں رکھ کے سوچیے کہ آج کل بھی آپ کو ایسے ہی واقعات نظر آئیں گے. چنانچہ یہ دونوں بیٹے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کے نکال دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب رخصتی ہو گئی, اور ایک روایت میں ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے رخصتی کرنے سے انکار کر دیا اور ویسے ہی طلاق دے دی. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اسبا اور اتیبا دونوں پیغمبر کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا. اور وہ کا فائدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچی کو اپنے گھر میں پالے تو چاہے وہ اس کی بھتیجی ہو یا بھانجی ہو یا اس کی کنیز کی لڑکی ہو یا بالکل کوئی غیر یتیمہ, بہرحال وہ اس کی بیٹی کہلانے لگتی تھی. ہم نے تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا, پیغمبر کو آگے پیغام دیا. اور ان میں اکبا نے یہ پیغام بھی دیا, اور پیغام دینے کے بعد پیغمبر اسلام کے چہرے پہ تھوکا بھی, کوشش کی پیغمبر کے چہرے پہ تھوکنے, وہی حرکت جو اس کا باپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے کرتا تھا. مگر ذات رسالت, یہ ایک تقریر میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کے جسم کے بھی 23 معجزے, یہ تھوک چلا تو اس کے منہ سے پیغمبر تک نہ پہنچ سکا. اور پیغمبر نے ایک جملہ کہا ایک پیغمبر, یہ جو پیغمبر کے معجزات میں لکھا جاتا کہ خدا تجھ پر کتے جیسے جانور کو مسلط کرے گا. اب یہ میں واقعہ اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قریش پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں مگر دل میں پیغمبر کی سچائی کو مانتے ہیں. اسبا نے پیغمبر کے چہرے پہ تھوکنے کی گستاخی, اس کا دھوک تو نہ پہنچ سکا، مگر پیغمبر نے جملہ کہا، خدا تجھ پر ایک کتے جیسے جانور کو مسلط کرے. اور وہ واپس اپنے گھر میں آیا بہت ڈرتا ہوں. باپ نے کہا کہ بابا میرے چچا زاد بھائی نے مجھ سے یہ کہہ دیا. اب چچا زاد بھائی میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے یہ کہا. ابو لہب نے کہا اسے کہنے وہ تو ایسی ہی باتیں کہا کرتا مگر دل میں خوف و ڈر محسوس تھا. چنانچہ تعریف بتاتی کہ اس کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹے کو اکیلے کہیں جانے نہ دیا. ایک مرتبہ چند مہینوں کے بعد انتہائی ضروری تجارت اس کا نتیجہ انشاءاللہ آئندہ نکلے گا. حفاظت کرتا ہوا چلا یہاں تک کہ ایک مقام پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں کے رہنے والے آئے اور کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ درندے اکثر گھومتے رہتے ہیں. اب یہ جو سنا ابو لہب نے اس کی جان نکل گئی. حکم دیا اپنے قافلے والوں کہ چاروں طرف اونٹوں کی ایک دیوار بنا کے کھڑا کر دو، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا اونٹ اس طرح ملا کے کھڑا کرو کہ میں اور میرا بیٹا اس کے بیچ میں آ کے محسوس ہو جائے. اتنی حفاظت کی فکر ہو رہی مگر پھر بھی تاریخ بتاتی کہ رات کو ایک شیر نے حملہ کیا، اونٹوں پر سے چھلانگ لگا کے آیا اور اسی ادبا کے گلے کو اس انداز سے پھاڑ کے گیا کہ جس طرح سے پیغمبر خبر دے کے گئے تھے. صبح ابو لہب کی آنکھ کھلی، روتا پیٹتا اپنے بیٹے کا لاشا لے کے واپس آتا ہے. لیکن اتنا ڈر اور خوف پیدا ہونا یہ خود بتا رہا کہ قریشی مکہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے، پیغمبر کی باتوں کو غلط کہہ رہے. دل میں ان کا یہ خیال ضرور ہے کہ اس کی بات سچ ہے اور جو یہ کہے گا وہ سچ نکلے گی. ابو لہب کا بیٹا تو اس طرح جہنم واصل ہوا مگر یہ بھی اس کی خباثت، یہ بھی ایک تو کافر یا ظالم بہرحال ایک حد تک ظلم کر سکتا مگر اس کی حالت کو دیکھ اپنے بیٹے کی موت کو دیکھ رہا. مگر دوسری جانب جب پیغمبر اسلام کے بیٹوں کا انتقال ہونا شروع ہوا، پیغمبر اسلام کے یہاں جناب فاطمہ کی ولادت سے پہلے دو یا تین بیٹے ہوئے تھے. ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام طیب تھا اور انہیں کو طاہر بھی کہا کرتے تھے. یہ تین بیٹے پیغمبر اسلام کے یہاں ہوئے تھے اعلان رسالت سے پہلے، اور اعلان رسالت کے کچھ عرصے کے بعد ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہونا شروع ہو گیا. جب ان میں سے آخری بیٹے کا انتقال ہوا تبھی قریش نے رسول کو وہ تانا دیا تھا کہ اب تو آپ ابتر ہو گئے، اب تو آپ کی نسل ختم ہو کے رہ گئی. اور قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ انا آتائنا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ہو الابتر. تو تاریخ کہتی کہ جس وقت پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا، پہلے بیٹے جناب قاسم کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا تھا، اعلان نبوت کے 3 یا 4 سال کے بعد دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا. اب اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تعلقات ختم ہیں مگر بہرحال ہیں ایک ہی خاندان. قریش کے کافروں کے ماحول میں بھی اس کو پرسا دینے تو آنا مگر اس کی حالت کیا ہو کہ اس خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے نکل کے حرم کی جانب دوڑا کہ وہاں جو اس کے دوست بیٹھے تھے ابو جہل، ولید، عذبا، شہبہ سب گھبرا کے کہنے لگے کہ ابو لہب کیا بات، بھاگیوں کی طرح دوڑے چلے آ رہے ہو. تو کہا کہ آج میں بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، یا تمہیں نہیں پتا کہ محمد کا بیٹا مارا گیا اور اب اس کی رسالت ختم ہونے جا رہی. یعنی تاریخ کہتی ہے کہ خود اس کے دوستوں نے بھی ایک مرتبہ حیرت کے ساتھ کہا کہ تمہارے بھتیجے کی اولاد کا انتقال ہوا اور تم عید منا رہے ہو، تم خوشی منا رہے ہو. ظلم میں، خباثت میں، دشمنی رسول میں یہ اس کی حد تک پہنچ گیا کہ اپنے جواب بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کر چکا لیکن پیغمبر اسلام کے فرزند کے استعمال پر باقاعدہ یہ جیسے مناتا. اچھا تاریخ یہ بھی بتاتی کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہا. اس طریقے سے وہی راوی جن کی ایک روایت آپ نے سنی کہ پیغمبر کو میں نے دیکھا کہ وہ قبیلوں میں جا کے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. بس یہ میرے آخری جملے ہیں، باقی واقعہ آئندہ مکمل ہوگا. کہ وہی راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا، وہی ذی المجاز کا میلہ جو ذی الحج کے مہینے میں منا اور عرفات کے قریب لگایا جاتا جہاں سے لوگ اٹھ کے حج پہ چلے جاتے ہیں. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہی نوجوان، بلکہ یہ روایت 3-4 آدمیوں کی ہے جن سب کو تاریخ تبری میں نقل کیا گیا. 3-4 الگ الگ آدمیوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہی نوجوان وہ آ رہا، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن کی آیتیں سناتا ہے اور وہ 4 جملے کہتا، لا الہ الا اللہ کہو بھلا پاؤ، عرب کے مالک بنو گے، عجب تمہارے قدموں پہ گرے گا، جہنم سے بچ کے جنت کی نعمتیں تمہیں ملے. لیکن ادھر اس کی بات ختم ہوتی، میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا ہم عمر کچھ اس سے بڑا ایک اور شخص چلا رہا
جیسے ہی اس کی بات ختم ہوتی وہ بابا سے بلند کہتا ہے عرب کے لوگوں اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ میرا بھتیجا اور تمہیں گمراہ کرنے آ رہا, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی تین چار آدمیوں نے تین چار سالوں میں یہ واقعہ دیکھا, ایک سال کی بات نہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پیچھے آ رہا. کسی نے پوچھا, پتا چلا کہ رسول کا چچا ابو لہب. فقط اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو تین خیموں کے بعد جب اس کے آگے وہ نوجوان بڑھا جو رسالت کا اعلان کر رہا تو اس کا چچا جو پیچھے آ کر یہ کہتا جا رہا کہ یہ بالکل جھوٹا ہے میرا بھتیجا معاذ اللہ, اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں گمراہ کر رہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ جو 40 سالہ نوجوان ہے وہ آگے بڑھتا گیا, اس نے اپنے چچا کی بات نہیں سنی, تو وہ اس کا چچا ہاتھوں میں پتھر لے کے آگے بڑھا اور اپنے بھتیجے کے پاؤں میں اتنی سختی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پتھر مارنا شروع کر دیے کہ پاؤں کی کھال پھٹ گئی اور جوتیاں خون سے بھر گئیں. مگر عجیب تھا, وہ نوجوان بھی اپنے آپ کو زخمی دیکھ رہا, پتھر اس کے اوپر گر رہے ہیں اور پتھر مارنے والا کوئی اور نہیں, کوئی اور ہوتا تو خاندان بنو ہاشم میدان میں نکل آتا, خود خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا رسول خدا کا چچا پتھر مار رہا تاکہ پیغمبر اسلام کے پاؤں اتنے زخمی ہو جائیں کہ پیغمبر چل بھی نہ سکے. مگر جتنا وہ زخمی کرتا جاتا ہے اتنا ہی یہ نوجوان آگے بڑھ کے ایک قبیلے تک اپنا پیغام پہنچا رہا. تو دشمنی میں کس حد تک پہنچ گیا کہ گھر میں ہے تو دشمن, پیغمبر باہر تبلیغ کرے تو دشمن, ہاتھوں میں پتھر لے کے پیغمبر کے پیچھے چلے, پیغمبر کی بھانجیوں کو تلاش دلوا کر پیغمبر کو ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے, پیغمبر کے گھر میں اگر کوئی خدا کی طرف سے امتحان ہو تو اس کو وہ عید اور خوشی منائے. یہ ابو لہب کا کردار تھا. مگر ہوا کیا, اس کا انجام کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, جسے قرآن نے کہا تبت جدا ابی لہب کے مطلب کہ ذلیل و خوار ہو کے مارا جائے گا, اس بری طرح سے مارا گیا کہ اس کے اپنے بیٹے اس کی میت کے ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے. انشاءاللہ ابو جہل ابو لہب کا بیان آئندہ مکمل ہوگا. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے شروع میں کامیاب نظر آتے ہیں مگر بعد میں کتنے ناکام ہوتے ہیں کہ سگے بیٹے باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے, نوکروں کو مزدوروں کو بلا کے میت کو پھینکوایا گیا. تو تبلیغ اسلام پیغمبر اسلام کا طریقہ ہمارے سامنے آئے کہ پیغمبر نے جماعت تیار کی جو مظالم کو برداشت کر رہی ہے اور خود پیغمبر آہستہ آہستہ اپنی دعوت کے اپنے پیغام کو عام کرتے جا رہے ہیں. مزید اس سلسلے میں جو زحمتیں اٹھانا پڑی اور ابو لہب کے بعد ابو جہل کا کردار, یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو ہماری گفتگو کا عنوان بنے گا. تقریر کی حد تک تو آج کی گفتگو ختم ہو گئی. اس سے پہلے کہ میں مسائل کے بارے میں کوئی اعلان کروں, آپ حضرات سے اجتماع ہے کہ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد. پہلا اعلان تو میں اس درس کے وقت کے بارے میں کر دوں, اس کا وقت ٹھیک 9 بجے ہے اور اسی انداز سے اعلان بھی ہوگا, لیکن اصل میں اس کا وقت 9:05 ہے, 9:05. 9 بجے جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خبرنامہ دیکھ کے نکلتے ہیں تو خبریں سن کے, تو 9:05 اس کا وقت ہے. اعلانات تو 9 بجے کے حساب سے ہوں گے لیکن ہمارے اعتبار سے 9:05 سے 10:05 یہ اس کا وقت رہے گا, اور اسی لیے 10:05 جو ختم ہونے کا وقت ہے اس کے اندر 9 منٹ ابھی بچتے ہیں, اس میں آج آپ مسائل سن لیجئے. آئندہ سے انشاءاللہ میں 45 منٹ کی تقریر اور 15 منٹ کے مسائل کے ساتھ گفتگو کیا کروں گا تاکہ پروگرام 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے اور جو سب سے اہم چیز ہے مسائل, اس کے اندر بھی کوئی کمی نہ آنے پائے. اس سے پہلے کے سالوں میں تو مجھے اطمینان ہوتا تھا کہ اگر کچھ مسائل کم ہو گئے تو ماہ رمضان میں میں اس کا جبران کر دوں گا, اس کی کسر پوری کر دوں گا, لیکن اس سال حالات ایسے ہیں کہ شاید ماہ رمضان میں میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں, تو اس وجہ سے یہ جو چند تقریریں ہیں یہ مسائل کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. ایک یہ بات, دوسری ایک بات میں اور بتا دوں کہ بہرحال میں بھی ایک انسان اور خطا انسان ہی سے ہوتی ہے, انسان ہی غلطی کرتا ہوں, تو مسائل اور مجھے ایک وقت میں اتنے سارے مسائل بیان کرنا پڑتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ مسائل کے بیان میں شاید میری زبان سے کوئی غلط مسئلہ نکل جاتا ہو. بہرحال یہ تو فطری چیز ہے, میں معصوم تو نہیں ہوں, تو اس لیے میں اس ایک بات کا اعلان کر دوں کہ یہاں پہ جو مسائل بیان ہوتے ہیں منگل کی تقریر, یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو سب سے آخری مسائل ہیں. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجتہدین کے فتوے بھی بدل جاتے ہیں, کبھی میں نے 2 سال پہلے ایک مسئلہ بتایا وہ بدل گیا, تو یہاں پہ اس منگل کے اندر میں عام طور پہ وہی مسائل بتاتا ہوں جو تازہ ترین فتوے آیت اللہ خوئی اور خمینی کے میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اگر کبھی اس منگل کے درس میں آپ ایک مسئلہ سنیں اور اس سے پہلے کی تقریروں میں کوئی اور مسئلہ آپ پوچھ چکے ہوں دونوں ٹکرا رہے ہیں. تو یہی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے والا مسئلہ یا غلط بتا دیا گیا تھا یا وہ مسئلہ بدل گیا. تازہ ترین مطلب صحیح مسئلہ وہ ہے کہ جو اس تقریر کے اندر آیا ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا اجتماع ہو جاتا کہ یہاں کی گفتگو کسی پچھلی تقریر کے خلاف جا رہی. اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی یاد دلا دوں, اگر کہ وہ واقعہ میں نے بہت ہی حال ہی میں دو تین جگہ پڑھا ہے, مگر صرف اس لیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مسائل میں غلطی اگر کوئی عادت بنا لے تو وہ گناہگار, وہ عدالت سے نکل گیا وہ عادل نہیں. اگر کسی کی عادت بن جائے کہ ہر ہفتے جو مسئلے ہو رہے ہیں اس میں دو چار مسئلے غلط, لیکن اگر ایسا ہو کہ سو مسئلوں میں ایک آدھ مسئلہ غلط ہو گیا تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو مجتہدین کرام اور مراجع ادان سے بھی ہو جاتی. میں اکثر ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں, علامہ ہلی کا واقعہ. یہ علامہ ہلی کا ایک فتویٰ تھا جو آج کے مراجع کا بھی ملتا جلتا اس سے فتویٰ, کہ اگر کوئی آدمی نماز واجب کا وقت آنے سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کر لے جبکہ ابھی نماز کا وقت بھی نہیں آیا, اس پر کوئی اور واجب نماز بھی نہیں, کوئی قضا نماز بھی نہیں, کیونکہ قضا نماز تو ہر وقت واجب رہتی ہے. تو ایک ایسا آدمی جس پر کوئی قضا نماز بھی نہیں واجب کا وقت بھی نہیں آیا اور وہ پھر بھی واجب کی نیت سے وضو کر لے تو اس کا وضو غلط ہے. مثلا 11 بجے ہم وضو کریں اور واجب کی نیت سے وضو کریں جبکہ 11 بجے دوپہر کو کسی نماز کا وقت نہیں, دوپہر کا وقت نہیں آیا اور ہم پر کوئی قضا نماز بھی نہ ہو تو یہ ہمارا وضو غلط ہو گیا. یہ علامہ ہلی کا ایک فتویٰ تھا. ان کا ایک مقلد تھا, اس کو یہ فتویٰ نہیں معلوم. 30 سال 30 سال 40 سال نمازیں پڑھتا رہا, پھر اسے یہ مسئلہ پتا چلا, وہ گھبرا گیا. اس کی تو عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھ جاتا تھا واجب کی نیت. گھبرا کے وہ آتا ہے علامہ ہلی کے پاس, غضب ہو گیا, میں نے 40 سال نمازیں پڑھی اور ہمیشہ میرا طریقہ رہا کہ وقت آنے سے پہلے میں وضو کر لیتا تھا. علامہ ہلی نے پوچھا کہ تم پہ کوئی فضا نماز باقی تھی؟ کیونکہ اگر فضا نماز ہو تبھی واجب کا وضو صحیح ہو جائے گا, تاکہ نہیں فضا بھی کوئی نہیں. علامہ نے کہا پھر تو میرا فتویٰ یہی ہے, تمہاری ساری نمازیں غلط, کیونکہ اگر کسی کا وضو غلط ہو جائے تو نماز خود بخود غلط ہو جاتی اور ساری زندگی کی نمازوں کی فضا کرنا. بس اتنا ہے کہ گناہ نہیں ملے گا. اگر ہم نمازیں پڑھیں ہی نہیں اور 40 سال کی قضا کرنا پڑے تو ہم گناہگار بھی. اس نے کہا کہ بس گناہ تمہیں نہیں ملے گا کیونکہ تم نے نمازیں پڑھ تو لی لیکن وہ نمازیں بیکار ہو گئی, ان کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. مسئلہ ہے اسلام کا, اس میں تو کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. خیر مایوسی کے عالم میں باہر آیا, باہر آ کے چل رہا ہے علامہ ہلی کے بیٹے جو خود بھی مشتہر ہیں فخر المحققین, وہ آ رہے تھے اندر. دیکھا کہ میرے باپ کے پاس سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھ کے نکلا لیکن بڑا غمگین اور پریشان لگ رہا. کیا بات ہے بھائی؟ روکا اسے, پوچھا, اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ 40 سال میں نے نمازیں پڑھی ہیں, آج پتا چلا سب بیکار, دوبارہ نماز پڑھی. آسان چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کی پوری زندگی کی نمازیں غلط ہو جائیں. جس آدمی نے نماز بالکل نہ پڑھی ہو اس سے کہا جائے کہ قضا کرو تو پھر بھی اس کو آسان لگتا کیونکہ اس نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی. جو آدمی بیچارہ سردیوں میں بھی صبح اٹھا اور سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور دوپہر کی گرمیوں میں بھی نماز پڑھتا رہا اور اس کو پتا چلے کہ سب ایک کتنا غمگین ہوگا. اس نے پورا مسئلہ بتایا کہ میں وقت نماز سے پہلے وضو کر لیتا تھا واجب کی نیت سے اور مجھ سے کوئی قضا نماز بھی نہیں. تو آپ کے والد سمے مقلد, انہوں نے کہا نماز غلط. انہوں نے تھوڑا کہا کہ ایسا کرو کہ ایک دن کی قضا نماز پڑھو اور باقی ساری نمازیں تمہاری صحیح ہیں, تم کو کوئی قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ حیران ہو گیا. اگر آج کی طرح کا کوئی مومن ہوتا تو بہت خوش ہو جاتا, مٹھائی وٹھائی دیتا کہ آپ نے تو بڑا اچھا مسئلہ بتایا. کیونکہ آج لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ لے کے نکلتے ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے, 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 ان سے بھی پوچھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو حلال کہہ دے گا, کوئی نہ کوئی تو اس کو جائز کہہ دے گا. بس جو حلال کہہ دے اس کے آگے نہیں جانا. یہی مسئلہ ہم کو چاہیے تھا جو ہم کو مل گیا, جس کو اسلام میں بدترین گناہ مارا گیا. لیکن وہ جو آدمی تھا وہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا خوف خدا کی وجہ سے, اس کو ایک راستہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 40 سال کی نمازیں معاف ہو گئی اور اپنے دل پہ بھی ایک مشتہد کہہ رہا ہے کہ مت پڑھو نماز, مگر گھبرا گئے کہ میں کیسے یہ بات مانوں. اگر واقعان میرے اوپر نمازیں واجب ہیں اور میں نے چھوڑ دی ان کی بات مان کر تو سزا تو مجھے بھی ملے گی. گھبرا گئے, کہا کہ میں آپ کی تقلید میں نہیں ہوں, میں تو آپ کے والد کی تقلید میں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اپنے والد ہی کا مسئلہ بتا رہا ہوں, میرا مسئلہ تو کچھ اور ہے. فوراً الٹے قدم واپس آئے. علامہ ہلی سے کہا کہ بڑی عجیب بات ہو گئی, آپ کہتے ہیں کہ میں 40 سال کی قضا کروں, آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک دن کی قضا کرنا ہے اور کوئی قضا ہی نہیں کرنا. آپ کی بات صحیح ہے یا بیٹے کی بات صحیح؟ علامہ نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا یہ کیا بات تم نے کہہ دی, یہ میرا مقلد ہے تو میرا فتویٰ تو یہی. بیٹا کہتا ہے بابا میں نے یہ بات آپ کے فتوے کی روشنی میں کہی اور ایک دن کی نماز کی میں نے زیادہ بتا دی احتیاطاً, ورنہ تو اسے ایک وقت کی نماز پڑھنا. علامہ ہلی جیسی شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری 1400 سالہ شیعہ تاریخ, علامہ کا لقب اگر کسی پہ سجتا ہے تو وہ یہی علامہ ہلی. اسی لیے کسی کتاب میں اگر آپ کو علامہ کا لفظ نظر آ جائے, آگے نام نہ لکھا ہو کہ کون علامہ, سمجھ لیجیے کہ وہ علامہ ہلی کا واقعہ ہوگا. اگر آ جائے کہ علامہ نے یہ کہا, علامہ نے یہ کیا, اتنے بلند عالم کہ لفظ علامہ انہیں کے لیے بن کے رہ گیا. وہ حیران ہوئے, کہا بیٹا یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ کہا بابا آپ کا مسئلہ یہی تو ہے کہ اگر کسی پر قضا نماز ہے تو وہ واجب کی نیت سے وضو کر سکتا ہے ہر وقت. علامہ نے کہا یہ میرا مسئلہ, مگر اس پہ تو کوئی قضا نماز نہیں ہے, اس کو تو یہ اجازت نہیں ملے گی. کہا بابا اس نے پہلے دن جو وضو کیا, سب سے پہلے دن پر کیجیے زہر کا وقت تھا, اس نے جلدی وضو کر لیا, وہ وضو غلط ہو گیا. اب جو زہر کی نماز پڑھی وہ نماز غلط ہوگی, اس کی قضا اس پر واجب ہو گئی. اب جب مغربین کے لیے یہ وضو کرے گا جلدی, تو ایک قضا نماز تو اس کی گردن پہ آ چکی ہے, اس لیے اس کا وہ وضو صحیح ہو گیا. اور ہر نماز کا یہی مسئلہ رہے گا کہ ایک قضا نماز اس کی گردن پہ چڑھی ہوئی ہے پہلے دن کی, تو اب اس کے لیے ہر وقت واجب کی نیت سے وضو کرنا صحیح ہو جائے گا. علامہ ہلی حیران ہو کر کہتے ہیں بیٹا واقعا میرا مسئلہ میرا فتویٰ ہے اور میں نہیں سمجھ سکا, تم نے بالکل ٹھیک کہا, تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا. لیکن ایسا جو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس وقت ہے کہ جب کوئی اپنی عادت نہ بنا لے. اگر کوئی ایسا مسئلہ بتانے والا آپ کو ملے کہ جس کی عادت کے بن گئی ہو کہ غلط غلط مسئلے بتاتا, تو اس سے تو مسئلہ پوچھنا بھی حرام. یہ اگر کبھی غلطی یہاں پہ ہو بھی جاتی اور مجھے بارہ معلوم تو ہو جاتا, اس لیے کہ یہاں پہ بہت احتیاط سے سننے والے لوگ بھی موجود ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں, میں آئندہ تقریروں میں اس کی اصلاح کر لیتا ہوں. تو یہاں کے جو مسئلے ہوں گے وہ سمجھ لیجئے کہ لیٹسٹ مسئلے ہوں گے, تازہ ترین مسئلے ہوں گے. اچھا اب میرا ایک مسئلہ یہ کہ اس سال جو مجھے کچھ مسئلے آپ تک پیش کرنا, آغا اخوی سے میں نے کچھ نئے مسئلے پوچھے, وہ آئے ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ارادہ تھا کہ رمضان میں پیش کروں, اب کیونکہ یقینی نہیں ہے رمضان کا تو ابھی میں اس کو پیش کر دوں. مگر اس سے پہلے پچھلے سال بعض خواتین نے کچھ مسئلے پوچھوائے تھے جو جتنے ہو سکے ہر منگل کو بیان کر دیے گئے, پھر بھی کچھ مسئلے رہ گئے تھے. میرا یہ وعدہ تھا کہ آئندہ سال یہ مسئلے بیان کیے جائیں گے. تو 10 جو ہمارا وقت ہے وہ وقت پورا ہو رہا, مگر صرف میں ایک مسئلہ یہ بتا دوں تاکہ آج مسائل کا وقت ضائع نہ ہونے پائے. صرف ایک مسئلہ جو انہوں نے پوچھا, یہ سوال یہ ہے کہ کیا نافلہ نماز ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور اگر بیٹھ کر پڑھیں تو ڈبل پڑھیں یا وہی یعنی مغرب کی 4 رکعت 8 رکعت ہو جائے گی یا 4 رکعت پڑھنا پڑے گی؟ نافلہ نماز یعنی اسلام میں جتنی بھی سنتی نمازیں, ان سب میں آدمی کو اجازت کہ بغیر کسی مجبوری کے بھی وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا. جس کو مجبوری ہے وہ تو خیر بیٹھ کے پڑھے, لیکن جسے کوئی مجبوری نہیں, بالکل صحت مند, ہٹا کٹا, طاقتور انسان, نہ بیماری ہے, نہ تھکن ہے, نہ تکلیف ہے, نہ کمزوری ہے, کچھ بھی نہیں, پھر بھی اجازت ہے نافلہ نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی. اور اس میں آپ کی مرضی ہے, چاہے تو اتنی ہی رکعت پڑھیں جتنی رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے تھے, جیسے مغرب کی 4 رکعت ہے تو بیٹھ کے بھی 4 رکعت پڑھیں, لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اس کو ڈبل کر لیں. لیکن وہ ضروری نہیں, ثواب کی بات ہے. جیسے نماز شب کھڑے ہو کر پڑھیں تو 11 رکعت ہے, بیٹھ کے پڑھیں تو 11 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس کو 22 رکعت کر لیں. بلکہ نافلہ نماز میں تو ایک اور سہولت ہے کہ بیٹھ کر ہی نہیں, چلتے پھرتے, گاڑی میں, بس میں, پیدل چلتے ہوئے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی, خاص طریقے سے جس کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کمرے میں لوگ آتے جاتے ہیں, یعنی ایک کمرہ ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, خصوصاً اگر ہم کسی شادی میں یا موت کی تقریب میں جائیں اور وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک نامحرم آ گیا یا کوئی لڑکا آ گیا, تو کیا ہماری نماز صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ یہ سوال غالباً اس غلط فہمی کی وجہ سے ہے جو اکثر عورتوں میں پھیلی ہوئی, کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی نامحرم عورت کو دیکھ لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا. یہ تو بالکل غلط خیال ہے. اسی طرح بعض عورتوں میں یہ غلط فہمی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی نامحرم ان کو دیکھ لے گا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی نماز ٹوٹ جاتی. ایسا کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے, نماز بالکل صحیح رہے گی. البران بوجھ کر ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ یقین ہے کہ کوئی نامحرم ضرور آئے گا اور ہمیں دیکھے گا, یہ اسلام کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں, لیکن پھر بھی نماز نہیں ٹوٹے. یعنی جان پوچھ کر بھی ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ ہمیں پتا ہے کہ نہ میرا ماں کے دیکھے گا، پھر بھی نماز تو غلط نہیں ہوگی لیکن ہم نے ایک اچھا کام نہیں کیا. اور اگر ہم ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں نہیں تھا کہ نامحرم دیکھے گا، کسی کے گھر میں گئے، کسی تقریب میں گئے اور آگے اتفاق سے کوئی نامحرم، تو عورت پہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں. مگر بہرحال جان بوجھ کر بھی نامحرم کے سامنے نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز بالکل ٹھیک رہتی. اور یہ دو سوال تو میں نے کر لیے. آخری سوال آج کا کہ آغا خانی پاک ہے یا نجس. شیعہ حضرات ان کے یہاں کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں دوسروں کو بھی دے دیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ آغا خانی لوگ ہمارے یہاں کا کھانا نہیں کھاتے. بس یہ تین سوال. یہ آغا خانیوں کا مسئلہ ہے تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ، اس کو سمجھانا. لیکن خلاصہ یہ جو آیت اللہ خوی اور خمینی کا فتویٰ کہ آغا خانیوں کا کھانا پینا پاک مانا جائے گا، وہ ہمارے کھانے سے پرہیز کریں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ آغا خوی اور خمینی کا مسئلہ ہے. قرآن کسی مشتحد کا مسئلہ کچھ اور ہوگا تو مجھے نہیں معلوم. موجودہ دونوں مشتحدین آغا خانیوں کو بھی پاک سمجھتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کو بھی پاک سمجھتے ہیں. ہاں قادیانیوں کا کھانا پینا نجیس ہے. اگر آپ کے محلے میں یا دوستوں میں یا جاننے والوں کوئی قادیانی مرد یا عورت ہے تو اس کے ساتھ کھانا پینا غلط ہوگا اگر اس کا گیلا ہاتھ آپ کے کھانے تک پہنچ رہا ہے. یہ تین مسئلے آج میں نے بتایا، اس کے ساتھ گفتگو ختم ہوئی. پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ، خصوصاً پیغمبر اسلام کے اس ذکر مبارک کا واسطہ، ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسول خدا کے ماننے والوں میں شامل فرما. پروردگارہ پیغمبر اسلام اور ان کی آل اطہار کی شفاعت دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عطا فرما. پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ذکر رسول کو سننے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کریں. اور پروردگارہ اس ذکر رسول کے ساتھ پیغمبر اسلام کے مکمل سیرت کے نظام کے قیام کے لیے پیغمبر اسلام جی کے جانشین وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.